الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والشكر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الابرار لولا ان هدانا الله اللهم الطفنا في تيسير كل يسير فيما تيسير كل يسير اللهم اغفر لحلالك وطلق وانسفر لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين واجعل ربنا اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، یعنی ان قیدیوں کو جو آپ کے قبضے میں ہیں، کیا کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر خیر کو، یعنی ایمان اور اخلاص کو پائیں گے تو عطا کریں گے تم کو اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا، اور آخرت میں تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. اور اگر یہ لوگ آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی دھوکہ دے چکے ہیں. لیکن فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اوپر قدرت دے دی ہے، تو آئندہ بھی گویا اسی طرح جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے، بڑے ہی حکمت والے ہیں. یہ دو آیتیں ہیں، اس کے بعد جو ہے تقریباً چار آیتیں ہیں وہ ہجرت کے بارے میں ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھا جائے گا. اس سے پہلے تذکرہ تھا اس بات کا کہ اگر جو ہے مسلمان لشکر جو ہے غیر مسلم لشکر میں سے قیدیوں کو گرفتار کر لے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. تو اوپر کی آیت میں خاص طور سے جنگ بدر میں تو یہ حکم تھا کہ گویا ان سب کو قتل کر دیا جائے، یوں جیسے کہ جنگ کے درمیان میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور 70 قیدی ہوئے تھے، اور باقی بہت سے بھاگ بھی گئے تھے. تو جو 70 قیدی تھے ان کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بھی تھے، آپ کے دل میں بہت زیادہ ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت بھی تھی. پھر یہ کہ صحابہ نے مشورہ یہی دیا کہ بھئی یہ ہمارے بھائی ہی ہیں، اور جو ہے ہمارے خاندان والے ہیں، اور ان کے ساتھ احسان اور سلوک کریں گے، ایسی صورت میں آئندہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مکہ مکرمہ جا کر جو ہے پھر ہمارے خلاف دوبارہ محاذ قائم کر کے دوبارہ لڑنے کے لیے آئیں گے، ایسا ان کے ذہن میں تھا. صحابہ نے یہ مشورہ دیا، لیکن چونکہ بہرحال یہ اجتہادی غلطی تھی تو مسئلہ بات تو اسی پر طے ہو گئی، اور ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. تو اب اس آیت شریفہ کے اندر اسی کا حکم ہے کہ اگر جو ہے آئندہ کبھی بھی قیدی اگر ہاتھ میں آئے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 26 پارے میں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہاں بھی اسی کا پورا تذکرہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے قیدیوں کے ساتھ. تو وہاں وَإِمَّا فِدَاءً وَإِمَّا مَنًّا أَوْ فِدَاءً، یا تو ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یا ویسے ہی احسان کر کے چھوڑ دیا جائے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس کے بعد جو ہے جو امیر المومنین ہے یا جو سپہ سالار ہے اس کو اختیار ہے، وہ حالات کو دیکھنے کے مطابق جو ہے فیصلہ کرے. وہ اگر چاہے تو سب کو قتل بھی کر دے، جیسے کہ اس موقع کے اوپر کہ یہ لوگ جو ہیں 13 سال تک جو ہے مسلمانوں کو چاروں طرف سے دبایا، اور ہر طرح سے ظلم ہی ظلم ڈایا تھا، اور اسلام کو دبانے کی، اسلام کو مٹانے کی، ختم کرنے کی پوری کوشش ہی کر رہے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو آئندہ پھر یہی حرکت کریں گے، اور زیادہ تم کو پریشان کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے گویا ایسی نصرت فرمائی اور ایسی مدد فرمائی کہ تم تو مٹھی بھر تھے اور وہ تو ہزار کی تعداد میں آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو غلبہ اسی لیے دیا تاکہ ان کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے، ان کی شوکت ختم ہو جائے، اور پھر وہ دب جائیں، مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آئیں، اور اسلام کو اچھی طرح پھیلنے دیں. اور یہ مقصد جب بھی حاصل ہو سکتا تھا کہ جب جو ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن بہرحال جو ہے بات طے ہوئی اور اس کے اوپر جو ہے ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا. تو آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ امام کو چاروں باتوں کا اختیار ہے. اگر کوئی اس طرح کے ہیں کہ آئندہ بھی بعد نہیں آئیں گے تو ان کو قتل بھی کر سکتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر قیدیوں کے اندر یہ صلاحیت دیکھے کہ بڑی صلاحیت والے ہیں, بہت اچھے ہیں, اور جو ہے ان سے امید یہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا تو احسان کرنے کی وجہ سے یہ آئندہ مسلمان بھی ہو جائیں گے, اور جو ہے ان کے اندر جو فن ہے یا جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کر دے اسلام کو مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا. جیسے جنگ کے اندر بہت سے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی فن ہوتا ہے, تو اگر اس طرح کی بات ہو تو فدیہ بغیر فدیے کی بھی جو ہے ان کو آزاد کر کے کر سکتے ہیں, اور اگر مناسب یہ سمجھے کہ نہیں فدیہ لے کر تو فدیہ لے کر بھی. چاروں شکلیں اس کو ہے, یا پھر غلام بنا دیا جائے, یا غلام بنا دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اپنے قبضے کے اندر اس کو رکھا جائے. تو یہ چاروں شکل ہے, قتل کرنے کی بھی ہدایت ہے, غلام بنانے کی ہدایت ہے, اور فدیہ لے کر چھوڑنے کی ہدایت ہے, اور بغیر فدیہ کے احسان کے طور پر ویسے ہی جو ہے مفت ان کو چھوڑ دیا جائے, اس کی بھی شریعت نے ہدایت دی ہے. بہرحال جیسے حالات ہوں ان حالات کے مطابق جو ہے امیر المومنین کو اختیار ہوگا. اب ایسا نہیں ہے, ہاں اب جو حکم اب دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ اب اگر کوئی گرفتار ہو جائے قیدی تو ایسی صورت میں ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا. لیکن ایک بات اور بھی ذکر کر دیتا ہوں, اسلام کے اندر جو ہے یہ جن قیدیوں کو غلام بنانے کا جو حکم ہے وہ, اور میں نے بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ غلام ہی بنایا جائے, لیکن غلام بنانے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے غلام رکھنے کا اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ اب تمہارے ساتھ رہے اور رہ کر تمہارے حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ خود ہی مسلمان ہو جائیں گے, اور ان کی آزاد کرنے کی بہت ساری شکلیں اسلام نے رکھی ہے. چنانچہ روزہ اگر کسی آدمی نے توڑ دیا ہو اس کے کفارے کے اندر سب سے پہلے حکم کیا ہے, غلام آزاد کرے. اسی طرح کسی آدمی نے قسم کھائی ہو اور قسم توڑ دے اس کے اندر بھی سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ غلام آزاد کرے. اسی طرح زہار ایک مسئلہ ہے, ابھی یہ ساری چیزوں کی تفصیل نہیں ذکر کرتا, اتنا بتا دیتا ہوں کہ زہار کا ایک مسئلہ ہے کہ زہار اگر کوئی کرے تو ایسی صورت میں زہار سے بعد آنے کی شکل بھی یہی ہے اس سے نکلنے کی کہ کفارہ غلام کو آزاد کرے. اسی طرح شریعت نے ایک اور بھی شکل رکھی ہے مکاتبت کی, فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا, 18 پارے کے اندر یہ آیت ہے کہ اگر کوئی غلام کے اندر ہے اچھی صلاحیت ہو اور آپ اس کو یوں کہیں کہ تو اتنے پیسے دے کر آزاد ہو سکتا ہے تو وہ اتنی مدت کے اندر, تو 6 کے اندر وہ اتنے پیسے کمائے اور کما کر آپ کو دے دے تو آزاد ہو جائے گا. تو اسلام کا نظریہ یہ نہیں غلام باقی رکھنے کا, بلکہ ابھی ان کو غلام بنایا گیا ہے لیکن آزاد کر دیا جائے, ان کو اس لیے روکا رکھا ہے کہ تاکہ تمہارے اخلاق کو اور اسلام کو اچھی طرح جب دیکھیں گے اسلام کی خوبی کو دیکھ کر خود ہی اس مسلمان ہو جائیں گے. چنانچہ اس کے بعد جو ہے بہت سے غلام ایسے ہیں کہ جو صرف غلام نہیں رہے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے ہیں, ابھی موقع اس کا نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو سب کو تفصیل سے ذکر کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بھی دیکھو غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی ہوئے تھے ان قیدیوں کے ساتھ جو ہے یہی سلوک کیا گیا کہ ان کے ساتھ بہت معمولی سی کا فدیہ طے کیا گیا, یہ اتنا فدیہ اگر تم دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے. دیکھ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو ان کو یہ کہا جاتا کہ یا تو اسلام پڑھو کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. نہیں, ایسا کہیں ہی نہیں, نہ کہیں حکم ہے نہیں کہ ایسا کیا گیا, بلکہ قیدیوں کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کے اندر چونکہ 13 تک انہوں نے بہت زیادہ مظالم ڈھائے تھے, اسلام کو پوری طور پر روکنا ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا, اور صرف ارادہ نہیں اس کی پوری کوشش جاری تھی, اس لیے ان کو اس وقت یہ حکم تھا کہ نہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے, اس لیے کہ اگر چھوڑا جائے گا تو یہ وہی پرانی جو چال ہے اسی چال پر آئیں گے اور تمہیں تکلیف پہنچائیں گے اور اسلام پھیلنے نہیں پائے گا. اس لیے یہ حکم اس وقت تھا, ہمیشہ کے لیے حکم نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے تو یہی چار شکلیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, یہ چاروں شکلیں ہیں. یہاں بھی ایسا نہیں کیا گیا کہ بھائی ان کو یوں کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم اب قیدی ہو تو اب جو ہے زبردستی تم کلمہ پڑھ لو تو ہم چھوڑ دیں گے, نہیں. لیکن اس کے باوجود جب فدیہ طے کیا گیا اور فدیے سے بچنے کے لیے بعض لوگوں نے مثلا یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میں تو مسلمان ہوں تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اس سے فدیہ نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ جو کافر ہے جو پکڑے گئے ہیں ان سے ہے. چنانچہ اس آیت شریفہ کے متعلق خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے حضرت عباس, وہ بڑے مالدار تھے اور وہ جو ہے ان کی سلسلے میں آئی ہے. ایسے آیت جو ہے سب کے لیے ایک ہی حکم ہے لیکن خاص طور سے ان کا تذکرہ ہے, وہ اس لیے کہ وہ جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو اسے اپنے ساتھ جو ہے ایک دو نہیں 700 گنی یعنی 700 تولہ سونا لے کر چلے تھے, اور یہ اس لیے لے کر چلے تھے کہ تاکہ جب راستے کے اندر جو ہے اپنے لشکر پر خرچ کرتے رہیں گے اور وہاں میدان میں بھی جو ہے جب ضرورت پڑے گی انہیں پیسوں کو استعمال کریں گے, یعنی چیزیں خریدیں گے, ان کو کھلائیں گے پلائیں گے. تو دیکھو یعنی کفار کے تعاون کے لیے جو ایک دو پیسے نہیں, کتنے 700 گنی یعنی 700 تولہ سونا لے کر چلے تھے. لیکن اب جب گرفتار ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ سونا بھی جو ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا, وہ بھی مال غنیمت میں آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی فرمایا کہ بھائی دیکھو ایک کام کرو, فدیے میں سب کچھ دیں, سب دے رہے ہیں, تم بھی فدیہ ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ میرے فدیہ میں کیا ادا کروں, میرا تو بہت سارا مال جو تھا وہ سارا سونا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, اسی کو فدیے میں شمار کر لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, وہ تو ان مجاہدین کا حق ہے, مال غنیمت ہے, یہ اس سے فدیہ نہیں ہوگا, فدیہ تم کو الگ سے پیسہ نکالنا پڑے گا. تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ دوسرے دو بھتیجے بھی ہیں, حضرت عقیل اور حضرت فضیل, وہ تمہارے دونوں بھتیجے ہیں, ان کا بھی فدیہ تم کو نکالنا پڑے گا. جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ اس طرح مجھ سے اتنا سارا فدیہ مانگیں گے تو میں تو بالکل کنگال اور فقیر ہو جاؤں گا, مکہ میں جو ہے مجھے فقیر کی طرح ہاتھ پھیلانے پڑیں گے لوگوں کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اچھا ایسا ہے, تو سنو یہ بتاؤ کہ جس وقت تم وہاں سے رات کو چلے تھے تو تمہاری بیوی ام الفضل جو ہے نا اس کو تم نے سونا دیا تھا, وہ رقم کہاں ہے؟ تو چکر میں پڑ گئے, کہا کیا؟ وہ تو میں رات کی تنہائی کے اندر میں نے دیا تھا, کسی کو بھی نہیں معلوم تھا, میں جانتا اور میری بیوی جانتی تھی, تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی ہے, اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں ایسا تھا, ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں بچو پچو تھا, تردد تھا, شک شبے میں تھا, یعنی مسلمان یعنی کلمہ پڑھوں, آپ پر ایمان لاؤں نہیں لاؤں, لیکن اس واقعے کے بعد سچے دل سے میں نے کلمہ پڑھ لیا اور یقین کر لیا کہ حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم بھی فدیہ ادا کرو, چنانچہ انہوں نے بھی فدیہ ادا کیا اور جتنے ساتھی تھے ان سے بھی فدیہ لیا. بعد میں چل کر اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی مشورہ نہیں, کچھ آپ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے تم مکہ مکرمہ چلے جاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ تھی, وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس بہت مالدار تھے اور خاص قریش کے بڑے با معزز آدمی تھے, تو عام طور پر لوگوں کو جن کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی تو قرض وغیرہ انہیں سے لے جاتے تھے, اور اس وقت جو ہے سود کوئی عیب کی بات بھی نہیں تھی, تو سود کے اوپر بھی پیسے دیتے تھے, خوب پیسے دیتے تھے. تو اب اگر یہ اسی وقت اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیتے تو ظاہر بات ہے کہ جن سب کے پاس پیسے تھے وہ سب انکار کر دیتے کہ یہ تو پھر گیا یوں, اس زمانے بھی یہی کہتے تھے پھر گیا یوں, اس کے تحت صحابی کہتے تھے کہ یہ تو صحابی ہو گیا, اب جانے دو اس کو کیوں پیسے دیے, یہ مسلمان ہو گیا اس کو پیسے نہیں دینا ہے, تو سارے ان کے پیسے بھی چلے جاتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. لیکن بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال کے اندر کتنی مدد, تو یہاں آیت کا شریفہ کا ترجمہ پھر سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قیدیوں سے آپ یہ کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر خیر کو دیکھے, یعنی تم اس وقت زبان سے کلمہ جو پڑھ رہے ہو حقیقت میں تمہارے دل کے اندر ایمان ہوگا اور اخلاص کے ساتھ تم کلمہ پڑھ رہے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ تم سے جو فدیے میں جو کچھ لے رہے ہیں اس سے بہت بہتر تم کو دیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ کہتے ہیں فدیے کے اندر صرف مجھ سے 20 اوقیہ چاندی لی گئی تھی, اور اب کہتے ہیں میرے 20 غلام ہیں. کتنے غلام ہیں؟ 20 غلام, اور ہر ایک غلام جو ہے وہ تجارت کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہر مہینے اسے پیسے دیتا ہے. تو جو سب سے ادنا غلام ہے جو تاجر ہے وہ مجھے ہر مہینے 20,000 درہم دیتا ہے. تو اب آپ حساب لگائیے کہ دوسرے 19 جو ہے اور وہ تو اس سے زیادہ کماتے تھے, تو وہ کتنا دیتے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ بالکل سچا ہو گیا کہ اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا تھا, خالی 20 اوقیہ چاندی دی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اتنا سارا مجھے عطا کیا. اور اتنا ہی نہیں, چونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور خاندان قریش سے تھے, تو زمزم سقایا ایک بہت اونچا مرتبہ ہوتا ہے. زمزم پلانا جو ہے یعنی زمزم کے کنویں پر جو ہے انہی کا اختیار تھا, اور یہ اپنے طور پر جو ہے سارے لوگوں کو زمزم پلاتے تھے, تو یہ عہدہ بھی ان کو ملا تھا. تو کہ یہ عہدہ تو اتنا اونچا ہے کہ اگر میری ساری ملکیت بھی میں اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے اگر دے دیتا تو بھی کم تھا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری کہ ہر طرح سے عزت بھی عطا فرمائی, مال بھی بہت زیادہ عطا فرمایا. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تو بعض مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جانے کے بعد جو ہے پھر خیانت کرے, دھوکہ بازی کرے, اب دوبارہ تیاری کرو. جیسے بعد میں بھی ابو سفیان جو ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, لیکن غزوہ بدر کے بعد جو ہے جانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے تھے. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ہمارے 70 آدمی کو جو قتل کیے گئے ہیں ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے, وہاں تک جو ہے میں کوئی غسل بھی نہیں کروں گا اور کوئی اچھی چیز بڑھیا چیز کھاؤں گا بھی نہیں. اس طرح کی انہوں نے قسم کھائی تھی اور اس کے بعد بڑی تیاری کی تھی, اور تیاری کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں جو یہودیوں تھے ان یہودیوں سے ساز باز بھی کی تھی کہ تم جو ہے ہمارا ساتھ دینا, تو کہا ٹھیک ہے ہم ساتھ دیں گے. پھر اس کے بعد غزوہ احد کے موقع پر وہ سارے کے سارے پھر دوبارہ آئے بھی تو تھے. تو بہرحال دشمن جو ہے جب دشمنی ہوتی ہے تو زبان سے کچھ کہنا ہوتا ہے اور عمل کچھ دوسرا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم نے ٹھیک ہے فدیہ دے دیا اور فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا, مال غنیمت تمہارے لیے اب تک حلال نہیں تھا, لیکن اوپر کی آیت میں اللہ نے فرما دیا فَكُلُوا حَلَالًا طَيِّبًا, کہ اب تم اس مال غنیمت کو کھاؤ بھی تمہارے لیے حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا تو اب کوئی بات نہیں تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جانے کے بعد خیانت کرے یعنی دھوکہ بازی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی بھی دی گئی اور ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے. جیسے اوپر والی آیت میں ترغیب تھی کہ دیکھو اگر فدیہ کے اندر تم کچھ دے دو گے اور لیکن سچے دل سے تم ایمان لاؤ گے, اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر جو ہے تم کو اس سے بہت زیادہ عطا فرمائیں گے. اور آگے ہے یغفر لکم, آخرت میں تمہاری بخشش بھی کر دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ, کہ ہجرت بھی جو ہے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں یعنی حقوق اللہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ان کی دنیا بھی بن گئی, ان کی آخرت بھی بن گئی. اور اب اس آیت کے اندر جو ہے آئندہ کے لیے کہیں وعدہ خلافی نہ کرے, دھوکہ بازی نہ کرے, اس کے لیے ترغیب بھی ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اگر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں. ابھی یہ بھی کون سے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانی سے جو ہے الست بربکم کا واقعہ کا وعدہ لیا تھا کہ نہیں؟ عالمی مثال میں اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا تھا, ساری انسانیت سے ان کی روحوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں ہم آپ کے آپ ہمارے پروردگار ہیں. قالوا بلا, یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ وعدہ تو پہلے کر چکے تھے لیکن اس کے خلاف آ کر دنیا میں جو ہے کفر شرک کیا ہی, اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کرا دیا. تو جس طرح آج یہ آپ کے ہاتھ کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں, آئندہ بھی اگر دھوکہ دیں گے تو آپ بالکل بے فکر رہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی ترکیب پیدا فرما دیں گے. اللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی جاننے والے بڑے ہی حکمت والے ہیں. تو ان آیتوں کے اندر, ان دو آیتوں کے اندر خاص طور سے جو ہے اسی کے متعلق حکم تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے. تو میں نے بتا دیا کہ چار حکم ہے, قتل کرنا بھی جائز ہے, غلام بنا کے رکھنا بھی جائز ہے, اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, اور اتنا ہی نہیں بغیر فدیہ کے احسان کر کے بھی چھوڑ دیا جائے. کہ اس کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کرو, حسن سلوک کرو, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ احسان کی وجہ سے جو ہے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ سامنے والا کا احسان مان کر جو ہے اس کی مخالفت بھی چھوڑ دیتا ہے. صرف مخالفت بھی نہیں بلکہ دین اسلام کے اندر داخل بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جہاد کے میں مسلمانوں کے خلاف آئے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے نوازا, اور صرف اسلام سے نوازا نہیں, وہ اسلام کے بعد وہ اسلام کے یہ گویا بڑے بڑے مبلغ بن گئے اور بہت سارے جہاد کیا اور بہت ساری دین کی باتیں کی. جیسے ابو سفیانی کو لے لیجیے, ابو سفیان جو ہے بہت سالوں تک جو ہے فتح مکہ تک اسلام کے پکے مخالف رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے کہ اللہ کے اسلام کے کیسے مخالف تھے, بے انتہا مخالف تھے, اور کس نیت سے نکلے تھے. حضور پاک نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر لے کر نکلے تھے, لیکن پھر وہ کیسے عاشق بن گئے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بالکل بے قابو ہو گئے تھے, تلوار لے کے کھڑے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر اتار دوں گا. تو کہاں تو سر لینے گئے تھے, اور اب صرف اتنا سننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, یہ سننے پر وہ یوں کہتے ہیں اس کا میں سر لے لوں گا. دیکھیے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے ایک نہیں, ایسے تو ہزاروں ہیں جو اسلام کے مخالف تھے, لیکن جب اسلام کی حقانیت اسلام کی صداقت ان کے دل کے اندر اتری تو پھر جو ہے وہ اپنے جان نثار بن گئے اور جو ہے پوری زندگی جو ہے دین کی خدمت کے اندر انہوں نے لگا دی. اس کے بعد والی آیتوں کے اندر حکم ہے ہجرت کا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کے اندر قوت نہیں ہوتی ہے, نہ مقابلے کی قوت ہوتی ہے. جیسے کہ خود مکہ شریف کے اندر 13 سال رہے تو جو مسلمان ہوئے وہ چاہتے تھے, بلکہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم کیوں خاموش رہیں. خاص کر کے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے آپ نے ایک دو سوال بھی کیے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ حضور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں کیا؟ دین اسلام سچا مذہب نہیں ہے تو کہ ہے, تو پھر ہم دب کر کیوں صلح کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ اللہ کا حکم ہے بس. اس میں بڑی مصلحتیں تھیں. تو بہرحال جو ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے ان کے ساتھ صلح کرنے کا پکا موقع بھی ہے کہ ایسے موقع پر صلح کریں, لیکن سامنے والے کے اندر قوت زیادہ ہوتی ہے, اس صلح پر بھی تیار نہیں ہوتا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ایسی صورت میں آدمی وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں جا کر جو ہے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہوگا کہ آدمی جہاں کہیں ایسے حالات میں ہو کہ جہاں جو ہے وہ رہ کر جو ہے دین پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا ہو, خاص کر کے فرائض کو بھی ادا نہیں کر سکتا ہو, پھر ایسی صورت میں اس کو وہاں سے چھوڑ کر جو ہے ہجرت کرنا ضروری ہے. چنانچہ آئندہ کی 4 آیتوں کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. اور وہ بہت سے وہ صحابہ جو مہاجر تھے, بہت سے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت نہیں کر سکے, ان کے لیے کیا حکم تھا اس کا ذکر ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ذکر کریں گے. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے قبول فرماویں, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرماویں, اور اللہ تعالی ہمارا دین بھی بنائے, ہماری دنیا بھی بنا دے. ایک پتہ درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ حمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.